اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خاموش شہزادہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر، یعنی آپ کے بیان کا تحریری گلدستہ 48 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہمارا ایک مدنی انعام بھی یہ ہے کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جائے، جس میں اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع کے حوالے سے نقل ہے، رسول ندیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی عز وجل کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے، کہ اگر سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں نہیں ہوں گی تو ہمارا سلسلہ کرنا بھی کار ثواب نہیں ہو سکے گا، نہ آپ کا دیکھنے کو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر نیک و جائز کام میں اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں، اور آپ کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے، سلسلوں سے پہلے مدنی چینل پر نیتیں ٹیلی کاسٹ بھی کی جاتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، جن کی نیتیں تھیں ان کی دھلائی ہو جائے، اور جن کی نیتیں نہیں تھیں ان کی نیتوں کی طرف توجہ چلی جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، دیکھوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کروں گا، یعنی عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کہوں گا۔ نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے مدنی انقلابات کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بات تو ہم آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ دعوت اسلامی کے مکمل مدنی انقلاب ہم آپ کو بیان کرنے کی صورت حال میں نہیں ہے، طاقت میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو بیان کیا جا سکے۔ آج ہم ایک مختلف شعبے کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارا پورا سلسلہ یوں سمجھیے کہ یہی موجود، ہم یہیں پر آپ کے ساتھ پورے سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اور ایک عام فرد جب سفر کے لیے جاتا ہے، آپ کا کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی آپ کا بیرون ملک سفر ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، بعض لوگ کاروباری اغراض کی خاطر سفر کرتے ہیں، بعض کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ میل ملاپ کے لیے سفر ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر۔ تو اب ہم جب بھی سفر کرتے ہیں تو آپ یوں دیکھیں کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گرم ملک سے سرد ملک کی طرف جائے گا تو وہ گرمی ہونے کے باوجود سویٹر لے کر جائے گا، کیونکہ جیسے اترے گا وہاں پر سردی ہوگی۔ تو اس طرح موسم کی تبدیلی، وہاں کی آب و ہوا کی تبدیلی، وہاں کی ضروریات ہمارے پیش نظر رہتی ہیں، اور ہم ایک مسلمان ہیں تو مسلمان کے تو پیش نظر اپنی عبادات کی حفاظت کے معاملات بھی ہونے چاہیے۔ جی ہاں، سفر کرنے کی وجہ سے بہت سارے شرعی مسائل ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کے حوالے سے، آپ نے سحری یہاں کی، افطار کہاں کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے گھڑیوں کا فرق بھی ہوتا ہے، پھر آپ یہاں پر کس رخ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے ملک جائیں گے تو کس رخ کریں گے، آپ اگر یہاں سے बाय रोड सफर पर जा रहे हैं तो क्या होगा, और इसी तरह बाय एयर जा रहे हैं तो क्या होगा, हाइट पर क्या होगा। साथ ही साथ ये सारी चीजों के साथ दावत इस्लामी ने आपके लिए क्या चीज मुहैया की, यानी आप यूं समझे कि आप मक्के मदीने जाते हैं तो आपको रफीकुल हरमैन दे दी कि आपके हरम शरीफ का एक रफीक, एक किताब आपके साथ हो और आपकी रहनुमाई करती रहे। इसी तरह दावत इस्लामी ने नमाजों के औकातकार के हवाले से, समत क़िबला के हवाले से आपको बहुत सी प्यारी चीज़ दी है। सबसे पहली चीज़, चूँकि हमें आम तौर पर इन चीज़ों की कदर उस वक्त होगी जब नमाज की अहमियत हमारे जहन में बैठी होगी। मस्जिद भरो तहरीक का अगर हम खुद भी हम रुकन होंगे और मस्जिद भरो तहरीक के इस काम को आगे लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नमाज की अहमियत में हमारी हमारी तवज्जो ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। और इसके साथ साथ जब हम सफ़र करेंगे तो अपनी नमाज रोज़ों की हिफाजत का जहन बनेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि दावत इस्लामी ने कितनी प्यारी रहनुमाई दी। और दावत इस्लामी के शोबा मजलिस तौकीद, जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा दावत इस्लामी का एक शोबा है और दावत इस्लामी के शोबा जात में से शुमार किया जाता है, इन्होंने आपकी क्या रहनुमाई की, आपको किस तरह ये हमारा सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या चीज़ फराहम करता है। और फिर इस सिलसिले में एक ख़ास बात ये भी होगी कि बात चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होगी। अब ये भी तो कोई चीज़ है, अच्छा ये भी लिहाज रखना होता है, तो हम आपको उस चीज़ों को भी बताएंगे और उस चीज़ों का लिहाज रखने का तरीका भी बयान करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुज़ूर, सबसे पहले तो ये कि आपकी मजलिस, यानी इस मजलिस की अहमियत, इस मजलिस की क्यों ज़रूरत हुई कि ये मजलिस हमारी मारिज़ वजूद में आई है और लोगों को इस मजलिस की, मतलब यूँ समझे कि कैसे हाजत पड़ सकती है, इसकी क्यों ज़रूरत थी कि हमने ये काम किया, इसके बारे में पहले आप बयान फरमाएं।
उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है और नमाज वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है। लिहाजा वक्त की पहचान के कौन सा नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ये भी हर मुसलमान के लिए जानना नहायत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं जानेगा तो या तो नमाज को वक्त से पहले पढ़ेगा, इस सूरत में नमाज बिल्कुल भी ना होगी, और अगर नमाज का वक्त गुजार कर नमाज पढ़ेगा तो इस सूरत में नमाज कज़ा होगी और बग़ैर मजबूरी, बग़ैर उज़्र ऐसा करना नहायत कबीरा गुनाह है। लिहाजा नमाज के औकात का जानना हर मुसलमान पर ज़रूरी हुआ। दावत इस्लामी की मजलिस तौकीद ने उम्मत की इस अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अमूमन इस्लामी ममालिक में बड़े बड़े शहरों के निज़ाम अवकात उलमा इकराम के मुरतब करदा मिल जाते थे, लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में अव्वल तो उलमा इकराम ही का मिलना दुशवार होता है। लिहाजा दावत इस्लामी की मजलिस तौकीद ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस तैयार की, साथ साथ दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी दुनिया भर के तकरीबन 27 लाख मकामात के लिए सईदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर्रहमान की तहकी के मुताबिक दुरुस्त औकात नमाज और समत क़िबला पर मुश्तमिल जो है वो ऑनलाइन भी अपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत हमें दी है।
मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी आपको जो चीज़ मुहैया होनी चाहिए उसको मुहैया करने की कैसी कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऑनलाइन, यानी दुनिया में आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको नमाज के औकात के हवाले से सहूलत चाहिए तो वो मिल जाएगी। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारे पास ऑनलाइन हो गया, मदरसतुल मदीना हमने ऑनलाइन कर दिया, यानी आपकी ज़रूरत जो महसूस कर सके और हमने उसके ज़राए भी हमारे पास मुहैया हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी ने उसकी कोशिशें की। तो आपने ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें देखी, आपने तराजिम के हवाले से ऑनलाइन हमारे सिलसिले के अंदर सुना, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ऑनलाइन आप सुनते रहते होंगे, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सुनते रहते होंगे, आप हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें, और आज हम एक और भी चीज़ आपके सामने ऑनलाइन जो आपके शायद इल्म में होगी मगर जिस तफसील के साथ आप अभी सुनने के तरफ जा रहे हैं, उम्मीद है कि शायद आप ऐसी تفصیل سے یہ باتیں آپ کے علم میں نہ ہوں گی پھر آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو حضور یہ آن لائن ہو گیا تاکہ خواہ وہ مسلم ملک ہو خواہ غیر مسلم ملک ہو خواہ وہ ایسا شہر ہو جس کا کسی عالم اہل سنت نے نقشہ مرتب کیا ہو یا نہ کیا ہو. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ آپ کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے اوقات کار حاصل کیے جا سکتے ہیں. اچھا ایک سوال پہلے تو میں یہ کروں گا کہ دنیا کے آپ نے 27 لاکھ مقامات کا کہا, تو کیا 27 لاکھ کے ساتھ اور کروڑوں مقامات باقی رہ گئے یا آپ نے ہمیں کوئی ایسی سہولت بھی دی ہے کہ ہم دنیا کی ہر جگہ ہی کا وقت نکال سکیں؟
جی الحمدللہ عزوجل ہماری آن لائن ٹائمنگس میں اپنے جو ہے وہ ساتھ میں گوگل کا میپ بھی کھلتا ہے اور آپ اپنے جو ہے وہ 27 لاکھ مقامات کے علاوہ بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں
ماشاءاللہ
کوئی بھی مقام چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں یا سمندری مقامات ہوں
ماشاءاللہ
چھوٹے بڑے جزیرے ہوں الحمدللہ آپ اپنے دنیا کے چپے چپے کے لیے جو ہے درست اوقات نماز باشانی حاصل کر سکتے ہیں.
یعنی 27 لاکھ تو آپ نے اوقات دے دی اور آپ نے ایسے فارمولے اور ایسے ہمیں مطلب ایسی سہولت دے دی,
ایسے آپشنس ہیں کہ
آپ دنیا کے چپے چپے کے اوقات کار معلوم کر سکتے ہیں. تو 27 لاکھ مقامات تو آپ کے ساتھ ایک طرف اور دنیا کے ہر چپے میں. اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کی نماز کا کیا وقت ہے؟ ہم آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں سکھا سکتے ہیں کہ آپ کی نماز کا کیا وقت اس جگہ پر ہے. تو آپ اس چیز کے لیے تیار رہیے, ابھی آپ کو اس سلسلے کے اندر امید ہے کہ اس کا ڈسپلے بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو حضور اب سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مجلس کے بارے میں ایک بات بیان کی کہ چونکہ جب نماز کی اہمیت ہے اور نماز ہم پر فرض ہے تو اس کے حوالے سے علماء اہل سنت نے جو ہمیں رہنمائیاں فرمائی ہیں اس کے مطابق اوقات کار کا کی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے اور آپ نے ہمیں اوقات کار کی معلومات فراہم کی. اس سے پہلے کہ ہم چونکہ ہم نے ابھی یہاں تک ایک موضوع کی تمہید میں سفر کو بیان کیا ہے, ضروری نہیں سفر کے علاوہ بعض چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں حضر, یعنی ہم بغیر جس وقت سفر کے یہاں موجود ہیں اور میں یہاں پر شرعی مسافر بھی نہیں ہوں, آپ بھی یہاں پر شرعی مسافر نہیں ہیں, تو اب یہاں پر بھی یعنی نماز کے اوقات کا معاملہ تو یہاں کے لیے بھی ہے. تو گویا آپ کا یہ سافٹ ویئر تو پہلی تو سب سے پہلی چیز جو چیز دے رہا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں خواہ سفر میں ہوں یا نہ ہوں, خواہ آپ کسی عالم صاحب کے رابطے میں ہوں یا نہ ہوں, اور آپ کے پاس نقشہ اوقات کار کا ہو یا نہ ہو, آپ اپنے اوقات کار حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی پہلی بات کے بعد دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اب یہ اوقات کار نا عام طور پر جب بندی کی ایک جگہ لائف ہوتی ہے تو بہت سے مقامات ایسے ہیں, یقیناً آپ نے توجہ دلائی کہ ایسی بھی دنیا کے اندر خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر اس طرح اوقات کار کی طرف توجہ اور یہ ساری چیزوں کا معاملات نہ ہوں, وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن ایسے معاملات ایسے مقام بھی پائے جاتے ہیں. اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں جہاں ترقی کرتی جاتی ہے, دعوت اسلامی کے شعبہ جہاں ترقی کرتے جاتے ہیں, تو آپ کے بھی اوقات کار جو اس سافٹ ویئر کے مرتب ہیں جو کہ آپ نے بیان کیا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق ہیں, اور وہ اوقات کار یعنی فیضان رضا بھی اس انداز سے دعوت اسلامی بھی ذریعہ بنی فیضان رضا کو عام کرنے کا, اور بے شک وہ فیضان رضا ایسا ہے کہ وہ خود ہی پھیلنے کے ذرائع راستے نکال دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اب بہت سی جگہوں پر شہروں میں تو ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے, اور ہم ہو سکتا ہے آپ کو مختلف شہروں میں کہاں کہاں جدول مرتب ہوئے ہیں وہ بھی ہم معلومات کریں گے ابھی انشاءاللہ عزوجل, کس کس جگہ کے انہوں نے اوقات کار بیان کیا, ہم وہاں کی مسجدیں بھی ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں کہ اس مسجد میں یہ دیکھیے کہ نقشے اوقات کار ہیں, یہ مرکز الاولیاء کے اندر, یہ سردار آباد کے اندر, اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے جو یہاں کے اسلامی بھائی ہیں اس کے لیے کوششیں کریں گے, اس کو جمع کریں گے, لے کر آئیں گے اور آپ کو دکھائے جائیں گے. اب میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جب ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اوقات کار موجود ہیں, لیکن اب ہم جب سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نارملی آج کے زمانے کے اندر سفر بائی روڈ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ اب آپ یہ سمجھے کہ ایک جگہ لے لی وہ بائی ایئر کی, اب فضائی اور ہمارے بری سفر باقی رہ گئے عمومی طور پر. تو اب ایک جگہ سے دوسرے مقام جانے کے اندر جب میں یہاں آتا ہوں تو میں تو اپنے شہر کے اندر مسجد پاتا ہوں, اپنے گھر کے قریب محلے میں مسجد پاتا ہوں, محلوں میں مسجدیں, شہروں میں مسجدیں, اس طرح گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں, لیکن جب میں روڈ پر آتا ہوں تو میں ہر جگہ مسجد اس انداز سے نہیں پاتا کہ میں ڈائریکشن دیکھ سکوں اور ساتھ ساتھ اوقات کار کے فرق کو مینٹین کر سکوں. تو اب اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
دوران سفر نمازوں کے اوقات کس طرح ہم معلوم کریں، اس کو سمجھنے سے پہلے
جی
ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اپنے کہ شرعاً مسافر کون ہے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ ہر سفر جو ہے وہ شرعی سفر نہیں ہوتا. جو شریعت نے مسافر کے لیے کچھ رعایتیں بیان کی ہیں، رعایتیں رکھی ہیں، تو وہ اسی کے لیے جو شرعاً مسافر ہوگا. تو ایک شہر کے اندر ہم اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام گھومتے رہیں تو یہ سفر ضرور ہے کہ ایک ایک گھنٹہ اپنے انسان جو ہے وہ بسز میں اور دیگر ذرائع سے اپنے سفر
باب المدینہ میں آپ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے بھی لگا لیجیے.
جی جی بالکل، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے.
باب المدینہ کراچی پاکستان. جی جی،
لیکن یہ یقیناً سفر نہیں ہے شرعی. شرعی سفر جو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو 57.5 میل یا تقریباً 92 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جانے کے ارادے سے نکلے تو اپنے شہر یا بستی سے باہر ہوتے ہی مسافر ہو جاتا ہے. اب وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اب آپ 4 کا پائے گا.
ماشاء اللہ، یعنی یہ
اللہ تعالیٰ طرف سے انعام ہے بندے کا.
ظہر، عصر اور عشاء کے اندر یہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑے گا جیسا کہ آپ نے بیان کیا. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مسافر کی نماز، کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں جہاں بہت سے موضوعات پر رہنمائی فرمائی، وہ نماز کے حوالے سے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی، اس میں نماز کا طریقہ کا بھی رسالہ آپ نے دیا، قضا نمازوں کا طریقہ بھی دیا، تو مسافر کی نماز بھی دی. آپ جب سفر پر جاتے ہیں تو وہ چادر تو لے کر جاتے ہوں گے نا، کچھ اوڑھنے کے لیے کوئی چیز تو لے کر جاتے ہوں گے، پھل فروٹ تو لے کر جاتے ہوں گے کچھ ریفریشمنٹ کے لیے. تو ایک مسلمان جب ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جا رہا ہے اور تو شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ شرعی احکام کو سیکھنے کے لیے کتابیں وغیرہ بھی ساتھ لے کر جائے، تو نماز کے احکام تو ایسی کتابیں ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. جی حضور، آپ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ شرعی مسافر کون ہوتا ہے، دوسری بات آپ نے یہ بیان کی کہ کون سی نماز کے اندر قصر ہوگی، اور یہ قصر کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر، اب وہ خواہ فضائی سفر ہو خواہ وہ بائی روڈ ہم سفر کر رہے ہیں، اس کو بری سفر کہا جائے گا، تو اب ان سفر کے اندر نماز اور روزے کے اوقات کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ وضاحت کریں، اور اس پر ہماری مجلس کی طرف سے کیا کیا ہمیں سہولت دی گئی وہ بیان کریں.
الحمدللہ عز و جل نے دوران سفر اوقات نماز کی سہولت کے لیے جیسے ابتدان عرض کیا گیا کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پریئر ٹائمز کے نام سے اپنے آن لائن سہولت موجود ہے، اسی طرح اس کی ایک سافٹ ویئر بھی تیار کیا گیا ہے جس کی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے آپ حدیثاً حاصل فرما سکتے ہیں، اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے فری ڈاؤن لوڈ بھی
ماشاء اللہ کیا جا سکتا. آپ نے یہ 25-50 روپے ہمارے یہ بھی بچا لیے اور ہم فری ڈاؤن لوڈ کر کر بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. مدینہ مدینہ تو پیئر ٹائمز، مثال اب آپ کا پیئر ٹائمز پر ہم پہنچے، ہم کیا کریں؟
جی اب فرض کریں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ باب المدینہ سے مرکز الاولیاء بائی ٹرین ہے،
یعنی ہم باب المدینہ کراچی سے مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کے ایک شہر سے پاکستان کے دوسرے شہر، اور اس میں تو لمبا سفر ہے، بہرحال یہ بائی ٹرین کا جو آپ نے بیان کیا.
جی ہاں بالکل، یہ مور دین 1000 کلومیٹر ہے.
جی
1000 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر ہے.
جی
تو اس دوران اپنے جو ہے وہ اوقات نماز اچھے خاصے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہماری
جی جی
اپنے اوقات الصلاح سافٹ ویئر سے آپ کی ٹرین جہاں جہاں بڑے بڑے اسٹیشن کرے گی، آپ ان شہروں کے اوقات اپنے پاس اپنے نکال کر محفوظ کر لیں تاکہ دوران سفر جو ہے آپ کو اوقات نماز کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو.
یعنی اب جب ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میں نے ایک سفر، اب لازمی بات ہے جو ٹرین کا بھی ایک روٹ ہوتا ہے وہ ایک پیسنجر کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیشن آتا ہے ہمارے یہاں، وہ روڈی آئے گا تو مدینہ الاولیاء، وہ ملتان آنے والا ہے تو ملتان چلو ملتان. اب اس طرح کی ساری چیزیں عوام کے اندر مشہور ہوتی ہے، بلکہ ٹرین میں تو ہم بیٹھے ہوں تو بس یہی ہوتا ہے کتنی دیر میں پہنچی، کہاں پہنچی، یہ پہنچی، یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچے گی، تو اس طرح روٹس معلوم ہوتے ہیں. تو یعنی آپ نے ہمیں ایک مدنی پھول دے دیا کہ ہم جب سفر پر جا رہے ہیں تو سفر کی تیاری کے لیے ہم جہاں ساری چیزیں تیار کرتے ہیں تو اپنے روٹ کو بھی چیک کریں اور روٹ کے اوقات کار بھی نکالیں. اب یہ ہزار لازمی بات ہے, آپ نے یہ ہزار کلومیٹر ہمیں بیان کیا کہ ہزار کلومیٹر سے بھی بڑے سفر کا روٹ بیان کیا ہے, اور جو ہماری ٹرین لازمی بات ہے ہزار کلومیٹر کے اندر جس ملک میں جو ٹرین کی رفتار ہوا کرتی نارملی پہنچے گی, یہ مرکز الاولیاء ہو سکتا ہے ہم 18 سے 26 گھنٹے کے اندر پہنچے, جو بھی آگے پیچھے ہوگا. تو اب اس کے اندر ایک دن کی نمازوں کا بھی ذہن بنانا پڑے گا کہ ایک دن کی نمازیں اور کون سی نماز آئے گی, تو اس میں کون کون سے اسٹیشن کتنے گھنٹے پر آئیں گے. تھوڑا ہوم ورک کرنے کی عادت بنائیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہوم ورک کریں گے تو اب آپ کے اس اوقات کار کی حوالے سے سہولت ہوگی. لیکن حضور اب وہ تو ٹائم بھی چینج ہوتا رہتا ہے, گرمی سردی بھی ہوتی رہتی ہے, تو اب یہ اوقات کار سارے اتنے سارے کیسے پتہ چلیں گے؟
ہاں یہ تو ہم نے ان ناظرین کے لیے عرض کیا آپ نے کہ جو موبائل پر ہماری اپلیکیشنز یوز نہیں کرتے,
ٹھیک ہے,
تو ان کو تو ایسے ہی کرنا ہوگا اپنے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جو اسٹیشن اپنے جن اوقات میں آنا ممکن ہے اس سے تھوڑا سا احتیاط رکھتے ہوئے اپنے ایک نماز کے بجائے دو تین نمازوں کے اوقات وہ اپنے پاس اپنے محفوظ کر لیں, لکھ کر اپنے. لیکن جو موبائل پر اپنے ہمارے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں,
صحیح ہے,
تو ان کے لیے نہایت آسانی ہے.
آپ ہمیں کیا آج موبائل اپلیکیشن کا طریقہ بھی بیان کریں گے؟
جی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے اتنی آسانی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین حیرت میں پڑ جائیں گے.
میں آپ کو حیرت میں ڈالنے والے ہم, آپ تیار رہیے. جی
تو الحمدللہ عزوجل ہماری موبائل اپلیکیشنز جو ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے اشتراک سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں, جس کو آپ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ موبائل اپلیکیشنز مختلف قسم کے موبائلس کے لیے ہیں. الحمدللہ آئی فون آئی پیڈ کے لیے علیحدہ اپلیکیشن ہیں, اینڈرائڈ فونز کے لیے علیحدہ اپلیکیشن ہے, اور J2ME سیٹس ان کے لیے ہماری علیحدہ اپلیکیشن ہے. آئی فون آئی پیڈ اور اینڈرائڈ کے لیے تو ہمارا ڈیٹا کافی وسیع ہے, اور یہ 10,000 مقامات دنیا بھر کے 10,000 مقامات پر مشتمل ہے,
ماشاء اللہ
الحمدللہ, جن میں پاکستان کے بھی کم و بیش 700-800 مقامات ہیں. دوسرا جو ہماری اپنے اپلیکیشن ہے J2ME سیٹس کے لیے, تو وہ بھی مایوس نہ ہوں, ان کے لیے بھی اپنے الحمدللہ 1,000 کے قریب دنیا بھر کا ڈیٹا موجود ہے, اور پاکستان کے کم و بیش 400 مقامات.
یعنی آپ نے یہ بھی لازمی بات ہے آپ کی مجلس سے ہوم ورک کیا ہوگا اس پر کہ نارملی کس جگہ پر ٹریول زیادہ کیا جاتا ہے, کون سا چیز ہوتا ہے, اور اس طرح کے کچھ انفارمیشن حاصل کی ہوں گی, تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر شارٹ آؤٹ کر 1,000 مقام 10,000 مقام کی صورت بنائی ہے.
جی اس میں موبائل کے سافٹ ویئر پر بھی ہے اپنے کہ وہ کتنا مطلب جو ہے وہ اس میں کیسی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں اپنے, اس کا بھی لازمی باتیں خیال رکھنا پڑتا ہے.
صحیح.
لیکن ساتھ ساتھ چونکہ الحمدللہ یہ کوئی بنا بنایا کوئی ایسا کوئی وہ پی ڈی ایف کے فائلیں نہیں ہیں کہ اس میں اگر 1,000 مقامات ہیں 10,000 مقامات ہیں تو اس سے ہم ایک مقام بھی اوپر نہیں لے سکتے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا آپ نے کہ ہمارے اوقات و صلات ورژن میں جو ہے 27 لاکھ مقامات ہیں, لیکن آپ چاہیں تو 27 کروڑ بھی نکال سکتے ہیں,
دنیا کے چپے چپے کے نکال.
جی چپے چپے. اسی طریقے سے ہماری موبائل اپلیکیشن میں بھی آپشن موجود ہے ایڈ لوکیشن, ایڈ نیو لوکیشن. تو اس بنیاد پر آپ اگر کوئی مقام آپ کے ملک کا کوئی شہر جس کے آپ اوقات چاہتے ہیں نہیں بھی ہے, یا دوران سفر وہ آئے گا اور آپ اس کے اوقات چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے اوقات الصلات یا آن لائن ٹائمنگس میں آپ جا کر اپنے اس کا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ٹائم زون یعنی عرض بلد طول بلد اور اس ملک کا جو GMT سے ڈفرینس ہے یہ لے کر آپ اپنے جو ہے ہماری موبائل اپلیکیشن میں نیو سٹی کے نام سے اس کو ایڈ کر دیجئے, یوں انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی, کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی.
اچھا آپ نے جس طرح عرض بلد طول بلد اور یہ اپنے GMT ٹائم ڈفرینس کی بات بیان کی, اب یہ لیٹیٹیوڈ وغیرہ جو ہے, اب ایک تعداد جو ہے وہ لازمی بات ہے اس کا ان چیزوں سے ایک تعداد کا تعلق نہیں بھی ہوتا, تو اب وہ کیسے یہ معلوم کر سکے کہ عرض بلد طول بلد میرا یہاں کا کیا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟
ہماری اوقات الصلات کے پروگرام میں جو ہے تو جب بھی ہم کسی نئے مقام کو سرچ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, تو سب سے پہلے ہم ملک کو سلیکٹ کرتے ہیں پاکستان, پھر صوبہ یا اسٹیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں سندھ, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ سٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے. تو اس میں الحمدللہ پہلے سے موجود ہے اپنے کہ فیضان مدینہ کراچی,
ماشاء اللہ, یعنی آپ نے فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا باقاعدہ الگ نقشہ
جی
دیا ہوا ہے, کیا بات ہے.
تو اب جب ہم اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں عرض بلد، طول بلد، ٹائم زون، یہ تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمارا ڈیٹا چونکہ بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے، 27 لاکھ کا مقامات جو ہے وہ تھوڑے نہیں ہوتے. تو آپ کے ممالک کے وہ شہر جو ہمارے ڈیٹا میں نہیں آ سکے، تو آپ ہمارے اس سافٹ ویئر کے ذریعے، یہ آن لائن بھی ہے اور چاہیں تو اس کو آپ انسٹال کر لیں، تو اس کے ذریعے آپ اپنے جو ہے وہ ان شہروں کا عرض و طول اور ٹائم زون لے کر ہماری موبائل اپلیکیشن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
آپ ہمیں ابھی کچھ پریکٹیکل دکھائیں گے اس کا؟
جی بالکل، اپنے جو ہے اس کا پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا اوقات و صلات کا سافٹ ویئر ہے.
جی جی، اوقات و صلات کا آپ کا سافٹ ویئر کھل گیا. یہ ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئے تھے،
جی،
اور ویب سائٹ سے آپ ہمیں اوقات و صلات پر لے آئے. جی،
اس میں جو ہے اپنے چوز یور سٹی، دیکھیے اس میں کنٹری سلیکٹ کریں گے، اب اسٹیٹ سلیکٹ کریں گے، اب ہم ایریا سلیکٹ کریں گے. چونکہ اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو لہٰذا ہم نے پھر اس کا نام بھی ایریا رکھ دیا. سٹی رکھتے تو بعض کہتے ہیں کہ گاؤں کو سٹی اپنے جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے.
صحیح ہے،
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں ناظرین، کراچی کے اندر بھی جو ہے مختلف ایریاز کو اس میں جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور یہ ہم اپنے کراچی فیضان مدینہ کو کلک کریں گے تو یہاں کے اوقات ہمیں حاصل ہو گئے. یہ دیکھیں اس کا لیٹیٹیوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے
اور لانگیٹیوڈ بھی آ رہا ہے،
اور لانگیٹیوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اپنے 24.89472 نارتھ، اور لانگیٹیوڈ 67.06139 ایسٹ. ٹائم زون بھی آ رہا ہے اپنے کہ اس کا جو ہے جی ایم ٹی سے جو ڈفرینس ہے وہ +5 آورس.
پورے پاکستان کے لیے آپ کا یہ آ گیا.
جی پورے پاکستان کے لیے آ گیا. اب اس کو ہم اپنے سیو کر دیں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ نیو سٹی
سکسیسفلی ایڈیٹ. یہ کہاں ایڈیٹ ہوئی ہے؟
جی یہ خود بخود آٹومیٹک اوپن ہو جائے گا. اب دیکھیں کراچی فیضان مدینہ کے لیے جو ہے یہ ہمارے اوقات آج کے 5 نماز اوقات وتھ سیکنڈس الحمدللہ یہ ڈسپلے ہو گئے،
ماشاء اللہ.
تو اب مدنی چینل کے ناظرین اپنے جو ہے وہ سفر کے دوران ایسے شہر جو آپ کے موبائل اپلیکیشن میں نہیں تھے، یا ویسے بھی اگر آپ کو ضرورت ہے اپنے، تو اس بڑے ڈیٹا سے آپ اپنے جو ہے وہ اپنے شہروں کو منتخب کیجیے اور ایڈ نیو لوکیشن میں جا کر اپنے جو ہے وہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ولیجز تک کا آپ اپنے ٹائم سیٹ کر سکتے.
اچھا، یہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کس طرح کیا جائے، یعنی آپ کے سافٹ ویئر کو؟ پہلے تو ابھی آپ نے ہمیں ویب پر ہی دکھایا ہے، اب ہمیں آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں تاکہ اب ڈاؤن لوڈ کر کر ہم نیٹ سے آزاد ہو کر آرام سے اسے کام کر سکیں.
جی، دعوت اسلامی .net
جی جی
مین اپنے سائٹ آپ کھولیے اور اس میں جو ہے مس کے آپشن میں آ کے ڈاؤن لوڈ کو کلک کیجیے. اس اوقات الصلات سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دعوت اسلامی .net سائٹ اوپن کیجیے، مس کے آپشن میں جا کے اپنے ڈاؤن لوڈ کا آپشن کلک کیجیے.
موبائل اپلیکیشن، جی، یعنی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن.
جی، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں یہ ہم آ گئے. اپنے دیکھیے یہ دائیں ہاتھ پر اپنے اوقات الصلات سی ڈی کا آپشن موجود ہے، یہاں سے کلک کر کے آپ بآسانی فری ڈاؤن لوڈ جو ہے کر سکتے ہیں.
یہاں پر ہم آ کر کلک کیا کرسل کو اور یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع.
جی جی، آن لائن پریئر ٹائمنگس کے لیے بھی اپنے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں.
آن لائن پریئر سے کیا مراد ہوگی؟
بغیر انسٹال کیے اپنے صرف نیٹ پر ہی اپنے ہم اگر اوقات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی .net پر اپنے پریئر ٹائمنگس کو کلک کیجیے. یہ دیکھیں نیچے آپشن آ گیا اپنے اوقات نماز کا.
جی،
یہاں پر اپنے جو ہے وہ سٹی سرچ کیجیے.
سٹی آپ
جی جیسے کہ اپنے جو ہے وہ غالباً آپ کا سفر سوڈان کا ہے، تو سوڈان کے کیپٹل خرطوم کے لیے جو ہے ہم اوقات نماز کیسے حاصل کریں گے، تو یہاں پر جو ہے سٹی نیم لکھ کر اپنے سرچ کیجیے.
جی
دیکھیں ہمارے ڈیٹا میں اپنے جو ہے اس نے یہ 3 خرطوم دکھائے ہیں جن میں ایک لبنان کا بھی ہے. بہرحال جو سوڈان والا خرطوم ہے اپنے ہم نے اس کو کلک کیا اور یہ آج کے اپنے 5 اوقات نماز جو ہیں یہ ڈسپلے ہو گئے.
صحیح،
پورے مہینے کے اوقات، سال بھر کے اوقات نکالنے کے لیے بھی اس میں آپشن موجود ہیں. اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے.
اپڈیٹ کا مطلب
کہ مثال کے طور پر ہمیں جہاں کے اوقات چاہیے اپنے وہ بلندی پر ہیں.
صحیح ہے،
تو چونکہ بائی ڈیفالٹ جو اوقات نکلتے ہیں وہ 0 فٹ ہائٹ کے مطابق ہوتے ہیں میدانی علاقوں کے اعتبار سے، اور اونچائی والے علاقوں میں فرق پڑتا ہے.
صحیح،
جیسے جیسے ہم اونچائی پہ جاتے چلے جائیں گے اپنے, ہماری حد نگاہ سائٹ لمٹ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی.
لازمی بات ہے, وہ سن سیٹ سن رائز کا رینج بڑھتی,
لہذا طلوع آفتاب سن رائز جو ہے وہ پہلے ہوگا,
صحیح ہے,
اور سن سیٹ غروب آفتاب جو ہے وہ تاخیر سے ہوگا.
ٹھیک ہے,
جیسے خرطوم بھی, خرطوم کے اندر بھی اپنے جو ہے وہ سب سے ہائی بلڈنگ جو ہے وہ 475 فٹ ہے.
475 فٹ,
جی, اور ابھی یہ جو اوقات نکلے یہ زمینی اعتبار سے درست ہے, نہ کہ بلڈنگز کے لیے,
صحیح ہے,
لہذا ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق, اور بہتر ہے کہ سٹی کی سب سے ہائی رائز بلڈنگ کو لے لے تاکہ اس اوقات پہ کوئی بھی عمل کرے تو اس کو کسی قسم کا حرج نہ.
اس سٹی کی اگر آپ نے مثال کے طور پر ہائی ہائٹ کو لے لیا تو آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ سحری جلدی ختم ہو جائے گی اور افطار تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا, تو دونوں احتیاطی وقت مل جائیں گے. نیچے والوں
سحری میں فرق نہیں ہوتا, سحری میں بلندی کے سبب جو ہے وہ فرق نہیں آتا, فقط طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں فرق ہوتا ہے.
جی سوری, طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا فرق ہو جائے گا, دن اس کا یوں بڑا ہو جائے گا.
جی تو اب بلندی والوں کے لیے اپنے جو ہے وہ طلوع آفتاب جلدی ہوتا ہے, غروب آفتاب تاخیر سے, جبکہ گراؤنڈ فلور نیچے والوں کے لیے اپنے جو ہے وہ غروب آفتاب جلدی ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے جو ہے وہ پوری سٹی کی سب سے اونچی بلڈنگ کو اس میں ایڈ کرا دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا اپنے کہ اب یہ پورے شہر کے لیے جو اپنے اوقات ہمیں کفایت کریں گے.
ماشاءاللہ, یعنی اب آپ نے پہلے تو ایک شہر کے اوقات بتایا تھا اور اب آپ تھوڑی تھوڑی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر تو آپ نے ایک ایک مکان کے بھی اوقات کار کا ذہن دے دیا ہے کہ ہر شخص اپنے مکان کے حوالے سے غور کر لے کہ اتنی ہائٹ پر ہے تو اس کے مطابق وہ اوقات کار رکھے. تو آہستہ آہستہ ہم پہنچ رہے ہیں, اور آپ یہ ہم نے ایک بات آپ کو پہلے بیان کی تھی کہ بہت ساری باتیں شاید ایسی ہوں گی کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی, اور ہم چونکہ اس کی طرف بھی توجہ دلائیں گے. آپ کو سمجھ میں آئے کہ دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کام کیا اور اس مقام پر بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے.
جی الحمدللہ عزوجل, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے بھی اس طرف توجہ دلائی, چنانچہ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 626 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, نقل فرماتے ہیں, یہ حساب ہموار زمین کا ہے, پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق بتفاوت بلندی متفاوت ہوگا.
یعنی جس طرح بلندی کم زیادہ ہوگی اس طرح فرق بھی کم زیادہ ہوگا.
مزید ارشاد فرماتے ہیں, اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے. مدین چینل کے ناظرین کے لیے بڑی حیرت انگیز بات, وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پہاڑوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, تو اب جو دنیا میں عمارتیں بننے لگی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی اونچی ہو رہی ہیں.
یا اللہ خیر,
یہاں پر اپنے جو ہے امام اہل سنت نے 2000 فٹ بلندی کا ذکر کیا کہ 4 منٹ پہلے طلوع اور 4 منٹ بعد غروب ہوگا, اور اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو مکمل ہو چکی ہے اپنے برج خلیفہ کے نام سے دبئی میں, اس کی بلندی 2714 فٹ ہے.
امام علیہ السلام نے 2000 فٹ بتایا تو وہ 2000 فٹ سے بھی
جی
بڑی ہے. یعنی یوں ہو گیا نا حضور, بالکل سامنے سے بات ہے کہ پہلے لوگ پہاڑوں پر چلتے تھے بڑے آرام سے, اب نیا زمانہ آیا, ہم اپنے ساتھ جدت لے کر آ گئے, ہم پہاڑ میں نہیں چڑھتے تو ہم نے اپنے خود پہاڑ بنا لی اور اس کے ساتھ لفٹ لگا لی, ہم یوں چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پر. تو بہرحال آپ نے بڑی جدت کر لی ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم اپ گریڈ ہو گئے, ایڈوانس ہو گئے, مگر بہت سارے احکام ہماری طرف متوجہ بھی ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کی طرف توجہ رکھیں. تو یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی انقلاب ہے یہ بڑا انوکھا مدنی انقلاب ہے, تو آپ بھلے بڑی بڑی عمارتوں پہ جائیں, اوپر جا کر چھت پر بیٹھ کر لوگوں کا نظارہ ضرور کریں, آپ جگہ کو دیکھیں اگر دیکھنا جائز ہو, نیچے کے سارے معاملات کو پھر بھی فضول نظری سے تو بچنا ہی چاہیے. ساتھ ساتھ آپ یہ یاد رکھیں, اتنی اونچائی پہ جا کر آپ لطف اندوز ہونے کے لیے بھی پہنچ گئے تو آپ کو اوقات کار کا کچھ لحاظ رکھنا پڑے گا. دعوت اسلامی آپ کی توجہ بھی دلا رہی ہے اور دعوت اسلامی آپ کو طریقہ بھی بیان کر رہی ہے کہ آپ کس انداز سے لحاظ رکھیں گے. تو یعنی اس ایک بلڈنگ کے اندر میرا خیال 4-4, 6-6 قسم کے تو اوقات کار ہو جائیں گے کہ وہ گراؤنڈ والے کے اتنے منٹ کا فرق, اتنے سیکنڈ کا فرق, تو اوپر جا کر اور فرق جی بڑھتا چلا جائے گا.
اسی لیے اپنے جو ہے وہ اس الجھن سے عوام کو بچانے کے لیے اپنے جو ہے شہر کی سب سے اونچی عمارت ہی کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کے مجلس توقیت جو ہے وہ پرنٹڈ نظام الاوقات جو ہے وہ نکالتی ہے.
یعنی آپ نے جو پرنٹڈ اوقات کار نکالے وہ مطلب سب سے زیادہ جو بلندی پر عمارت اس شہر کے اندر آپ کے علم میں آئی اس کو نکال دی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج سے کوئی 500-600 سال بعد جب اس سے بھی بہت لمبی لمبی عمارتیں بن گئی تو پھر اس کو بھی آپ کو نقشوں کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑ جائے گا.
جی اگر اپنے ممکن ہے کہ عوام اگر اپنے جو ہے وہ بے توجہ اختیار کرتی رہی تو پھر تو ایسے ہی کرنا پڑے گا.
اور آپ کی اس بات سے
لیکن امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اپنے انقلاب لائیں گے اور ان تمام چیزوں کا شعور حاصل.
آج سلسلہ بھی مدنی انقلاب ہے, دیکھیں آپ میں کیا مدنی انقلاب آتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ایک بات بھی سمجھ میں آئی کہ ایک جو اوقات کار نقشہ بن گیا ہو تو اس میں بھی کچھ زمانوں کے اعتبار سے فرق آنا ممکن ہے. آپ کی بات سے میں یہ نتیجے تک پہنچا ہوں.
جی بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا, پہلے کے نظام الاوقات اپنے اس وقت کے اعتبار سے بنائے گئے, شہر بہت چھوٹے چھوٹے تھے, آبادیاں تھوڑی تھیں, اب شہر بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور ان کی آبادیاں جو ہے وہ کئی ملینز یا یوں کہہ لیجیے کروڑوں پر مشتمل ان کی آبادیاں ہیں. تو لہذا شہر کے پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی اگر ایک ہی نقشہ ہم پورے شہر کے لیے اپنے بنانا چاہیں تو ہمیں یہ احتیاطیں دینا پڑتی ہیں. اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مجلس توقید شہر کے پھیلاؤ اور اونچی عمارت کا لحاظ ان سب کے ساتھ ہی نظام الاوقات کو تیار کرتی ہے, وہی پرنٹ ہوتے ہیں.
اور لازمی بات ہے آپ بھی امید ہے کہ آپ کی مجلس اس کو بھی اپ گریڈ کرتی رہے گی, اور یہ بھی ایک چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان اوقات کار پر بھی ہمیں مزید کچھ کام کرنا پڑے.
بالکل, وہ تو جیسی ضرورت زمانہ ہوگی اپنے وہ تو تبدیلیاں
بالکل
اپنے کی جائیں گی.
یعنی اگر کوئی بعد والا فرد پہلے والے کے اوقات کار کے حوالے سے تبدیلی کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو, کیونکہ اب اس کی ضرورت تبدیل ہو چکی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے
یہاں پر اپنی اور بہت اہم خوبی اپنے جو ہے وہ امیر اہل سنت کے فیضان سے اپنی جو ہمارا اوقات الصلات کا صوفیہ رہے
جی
اس کی میں عرض کرتا ہوں اپنے کہ عموماً لوگ جو ہیں اپنے سن رائز سن سیٹ کے نام سے اپنے انٹرنیٹ پہ لا تعداد اپنے جو ہے وہ پروگرام موجود ہیں اپنے, کیا آپ اپنے جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے لیے جو ہے وہ سن رائز سن سیٹ نکال لیجئے, مگر وہ ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھتے, نہ تو ہائٹ ابو سی لیول سطح سمندر سے بلندی کو وہ اپنے جو ہے دیکھتے ہیں, اور نہ ہی اپنی اونچی عمارات کا کوئی لحاظ ہوتا ہے. وہ تو سمپل سا اپنے چونکہ ان کا تعلق اپنے
نمازوں کے حوالے سے ان کا مقصد نہیں ہوتا,
ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا کہ مطلب ہم یہ جو ہے سن رائز سن سیٹ اپنے اوقات نماز کے طور پر بیان کر رہے ہیں. اور عموماً یہ نان مسلمس کی زیادہ ہوتی ہیں, مسلمس کی بھی ہوں اپنے تب بھی وہ جو ہے
توجہ اس طرف ہو ضروری نہیں,
ایز اے ایسٹرونومیکل کہ اپنے جو ہے وہ لینتھ آف ڈے کیا ہے, اس لیے وہ سن رائز سن سیٹ کو معلوم کرتے ہیں دیتے ہیں اپنے, لیکن ہرگز ہرگز اس سے جو ہے وہ ہمارے ممالک میں ہمارے شہروں کے درست اوقات نکل آئیں, یہ نہایت مشکل ہے.
اور جب آپ کو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ دکھائی دیا ہے اور آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اس سافٹ ویئر کے اندر اعلی حضرت کی تحقیقات اور اعلی حضرت کی فیضان سے یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو اپنے کو پیچھے پیچھے چلنا ہے, پیچھے سے امام کے. بہرحال آپ نے یہ بھی ماشاء اللہ عز و جل ایک بہت اچھی توجہ دلائی اور ہمارا اس انداز سے کچھ موضوع چل چکا. اب ہم یہ ایک جگہ پر تھے, آپ نے ہمیں ایک جگہ کا بتایا, ایک جگہ کی اونچائی کا بھی آپ نے ہمیں بیان کیا, آپ نے ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کرنا بھی بتایا, سافٹ ویئر آپ نے یوز کرنا بھی بتایا, اوقات کار کے ڈالنا بھی بیان کیا. اب ہم وہ موضوع جو شروع میں لے کر آئے تھے سفر کا, اس کو دوبارہ ہم زندہ کریں اس موضوع کو. اب ہم اس شہر سے نکل رہے ہیں,
تو میں نے عرض کیا تھا اپنے کہ اگر موبائل اپلیکیشنز کو ہم یوز کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو پہلے سے کوئی چارٹ بنا کے نہیں رکھنا پڑیں گے,
ٹھیک ہے.
ہماری موبائل اپلیکیشن میں بھی اپنے جو ہے وہ اچھے خاصے شہروں کا ڈیٹا موجود ہے, جو نہیں ہے آپ کو ڈالنے کا طریقہ عرض کر دیے گا, آپ ڈال لیجئے جو آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو آسانی ہوگی, لیکن چونکہ یہ اوقات اپنے بائی ڈیفالٹ 0 فٹ ہائٹ کے مطابق ہوتے ہیں, لہذا آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ احتیاطیں ضرور کرنا پڑیں گی.
یعنی وہی ہائٹ وائز کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ احتیاطوں کا ذہن بنانا پڑے گا, اور لازمی بات ہے ہر شخص کو اس بات کو سمجھ دینا چاہیے کہ وہ بالکل ایکوریسی کی طرف جب آئے گا تو اس کو ایکوریسی کے ساتھ معلومات خود بھی ہوگی تو ریزلٹ ایکوریسی کے ساتھ آئے گا. اب آپ سفر میں آپ کو ایکوریسی نہیں معلوم, تو آپ خود جب ایکوریسی کے بغیر آ رہے ہیں تو ایکوریسی کے ساتھ ریزلٹ کیسے ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. یعنی یہ سافٹ ویئر پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارا پرابلم ہے جو ہمیں حل کرنا ہے.
اور ماؤنٹین ایریاز کا جاننا کوئی دشوار بھی نہیں ہے, دوران سفر جو ہے وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے اپنے کہ یہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں.
ویسے بھی ہم تو کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہوا بھی پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی باغات نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی محلات نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا ماؤنٹین ایریاز کہاں ہیں کہاں گئے.
تو جو میدانی علاقے ہوتے ہیں, میدانی علاقوں کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے جو اوقات بائی ڈیفالٹ زیرو فٹ ہائٹ کے اعتبار سے نکلیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
پھر بھی اپنے نماز روزہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے, اپنے آدھے ایک منٹ کی احتیاط تو کر ہی لینی چاہیے.
بالکل.
اچھا, اور اگر ہم ماؤنٹین ایریاز سے گزر رہے ہیں, جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ناردرن ایریاز اور خیبر پختونخوا اور کشمیر و بلتستان, یہ تقریباً ماؤنٹین ایریاز پر ہی مشتمل ہیں.
جی.
تو یہاں پر اپنے ہمیں ماؤنٹین ایریاز میں اپنے جو وہ ٹھیک ٹھاک احتیاط کی حاجت ہوگی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ پانچ منٹ کی احتیاط کیجیے, اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر اپنی ہائٹ ہے تو اس کو پہلے کسی ذریعے سے معلوم کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے مزید احتیاط کی.
اچھا, میں ان شارٹ ایک پوچھ لیتا ہوں. میں ہمارے یہاں جیسے بھی ہائٹس ہوتی ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ نارملی, آپ نے ایک دنیا کے نقشوں پر کام کیا, سب کچھ کیا, اگر ہم پانچ آٹھ منٹ کام کریں تو ہم اوور آل ہمیں کفایت کرے گا آٹھ دس منٹ کی احتیاط کا کرنا.
پاکستان میں جو اپنے وہ آٹھ منٹ کفایت کرے گا,
آٹھ منٹ ہمیں پاکستان کے اندر کفایت کرے گا. پاکستان سے باہر ہمیں کتنے منٹ تک جانا چاہیے؟
اس کے لیے اپنے جو ہے وہ اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں تو اپنے ایسے چارٹ بھی ملتے ہیں, اپنے ممالک کی حکومتیں اپنے ایسے میپس جاری کرتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ اپنے جو ہے وہ ماؤنٹین ایریاز میں نشان
ہائٹس وغیرہ موجود ہو,
یہ ایریاز جو اپنے وہ اپنے پانچ ہزار فٹ یا دس ہزار فٹ یا آٹھ ہزار فٹ یا پندرہ ہزار فٹ اپنی جو ہے اونچائی پر مشتمل ہیں. لہٰذا اپنے وہاں سے احتیاط, جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا اپنے کہ جب ہم سفر کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہماری بالکل توجہ ہونی چاہیے اپنے, تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مدینہ جنرل کے ناظرین کو ایک اپنے جو ہے وہ ایک نیا مدنی گلدستہ مل گیا کہ اس پر بھی توجہ رکھنا ہوگی.
بالکل, توجہ رکھنا ضروری بھی ہے ان چیزوں کے حوالے سے. ساتھ ساتھ وہ اب وہ آپ کے وہ نیپال گنج کی پہاڑیاں, وہ تو پہاڑیوں پر سارا سفر اور کئی گھنٹوں تک سفر ہوتے 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 پہنچا جاتا ہے نیپال گنج میں, اور وہ یاد آ گیا آپ کی بات سے, پہاڑی 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 پہاڑی, بس وہ ایسے بھی سفر ہوتے ہیں بعض ممالک کے اندر, اور آپ نے خود پاکستان کی بات بیان کی, اس انداز سے بھی صورتحال جاری رہتی ہے.
جی.
عام طور پہ وہ ایک ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ اب یہ سفر, پہلے کے سفر اور آج کے سفر کا فرق بھی لوگوں کے اندر اب تھوڑا تبدیل ہوتا شروع ہو گیا, کہ پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ اونٹ اور گھوڑوں اور ساری چیزیں ہونے لگی, اب یہ بہت تیزی سے سفر کرنے لگے اور یہ یہاں سے وہاں پہنچنے لگے, اور تین دن کا سفر شاید اب میرا خیال گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہوگا.
جی ہاں بالکل, بائی کار تو کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ عرب شریف میں ہم نے ایسے ہائی ویز دیکھے اپنے کہ وہاں پر بسوں کی اسپیڈ جو اپنے وہ 120 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے,
تو یہ تقریباً یوں سمجھے کہ وہ
جی گھنٹے سے پہلے بھی اپنے
سے پہلے 92 پہ پہنچا دے گی,
ٹریول ہو سکتا ہے اپنے.
واہ بھائی واہ, اور یہ تو آج کی اسپیڈ ہے 1434 ہجری کی, پتہ نہیں آگے کتنی اسپیڈ ہو جائے گی.
تو میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں, شاید بعض کا یہ خیال ہوگا کہ اب تو چونکہ سفر میں بہت آسانیاں ہو چکی ہیں تو لہٰذا اپنے ہم چار رکعت پوری پڑھیں فرض نماز ظہر عصر و عشاء کے فرائض ہیں تاکہ اپنے جو ہے ثواب زیادہ ملے. تو یاد رکھیے کہ مسافر کی نماز میں امیر اہل سنت نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چار رکعت قصدن پوری پڑھنے والا ثواب کا حقدار نہیں بلکہ گناہگار ہوگا. جی ہاں, یہاں پر واجب ہے کہ قصر کرے اور دو رکعت ہی پڑھے.
مدنی چینل کے ناظرین, آپ سن رہے ہوں گے بار بار مسافر کی نماز, امیر اہل سنت کے رسالے کا تذکرہ. تو یہ رسالہ الحمدللہ عز و جل انگریزی زبان میں بھی آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا, آپ اسے بھی رکھ سکتے ہیں, اور پورے نماز کے احکام کی یہ جو 12 رسائل ہیں یہ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا رفیق سفر یہ رسالہ آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے مدنی پھول حاصل کر سکیں. اور یہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب ہے کہ اس نے ہمیں شرعی احکام کے حوالے سے اس طرح رسائل بھی دیے, اور امیر اہل سنت کے اس طرح کے رسائل, اور یوں کہا جائے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے اس طرح کے رسائل, بعض رسائل, سب رسائل, چند رسائل پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں. تو بہرحال ابھی آپ نے ہمیں نماز کے حوالے سے یہ توجہ دلائی اور مسافر کے نماز کے حوالے سے ہماری بات ہو گئی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارا یہ سفر جاری ہے اور سفر کے حوالے سے یہ تھا کہ اب بیچ کے اندر کے آپ نے ایک بات بیان کی کہ یہ سفر ہے تو آپ مثال جو بھی سٹیشنز وغیرہ آتے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے, آپ کے پاس اگر موبائل اپلیکیشن ہے تو آپ کے پاس زیادہ سہولت ہے اور ویسے بھی آپ اس پر اپنا ہوم ورک کر کر جا سکتے ہیں, آپ کے پاس سیکنڈ آپشن یہ بھی موجود ہے. اب اگر ہمارا سفر ہوتا ہے فضائی سفر, ہم بائی ایئر جاتے ہیں, تو چونکہ وہ سفر بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے اور اب اس میں نارملی مثال ایک ملک سے بھی ایک شہر کے ایک ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی سفر ہوتا ہے, لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی سفر ہوتا ہے. اب اس میں بعض اوقات کار کا بھی یوں فرق ہوتا ہے کہ جی ایم ٹی ٹائم میں بھی جو مثال جس کو ہم عوام کی لینگویج میں سمجھیں بھائی وہ ایک گھنٹے ملک آگے ہے تو وہ ایک گھنٹے ملک پیچھے ہے, تو اس میں بھی فرق آتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بعض احکام نماز کے ایسے جو علماء کی طرف سے ہم نے پڑھے ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں بھائی نماز کہاں ہے, کون سے سفر میں کھڑے ہو کر بٹنی ہے, کون سے سفر میں ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نوافل کی نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں, اور آپ مسافر کی نماز مدنی چینل کے ناظرین یہ احکام بھی جان لیں گے. تو ان احکام کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہوا کہ گھڑی کے ٹائم کا, میں یہاں بیٹھا ہوں, عصر کی نماز تھی, میں نے عصر کی نماز پڑھی, اب مغرب کی نماز ہوائی جہاز کے اندر آئے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ چلے مغرب تو چلے غروب کی طرف آ گئی بات کہ سورج کے غروب سے ایک بندہ کچھ جان لیتا ہے. ایک نارمل آپ سمجھے آپ کے پاس ایک نارمل پیسنجر ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اب ایک شخص ہے وہ ظہر کی نماز اس کی بیچ میں آ رہی ہے, بعض فلائٹس کئی کئی گھنٹوں کی ہوتی ہیں, دنوں کی فلائٹس ہوتی ہیں اور 11-11 گھنٹے کی فلائٹس ہوا کرتی ہیں. اب اس جہاز کے اندر ہم کیسے جان سکیں کہ یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ میں کہ مطلب اب وہ ہائٹ کا بھی آپ نے کچھ مسائل بیان کر دیے, ہائٹ کا بھی ہے کہ اب میں اتنی ہائٹ پر ہوں تو یہاں کیا احتیاط ہوگی, گراؤنڈ کا نقشہ کیا ہوگا, پھر یہاں پر ایک مسئلہ تو پھر یہاں پر سمت قبلہ کا بھی آتا ہے جہاز کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ روزہ افطار کا معاملہ بھی آتا ہے. تو جہاز کے حوالے سے میں نے آپ سے دو تین ایروپلین کے حوالے سے آپ سے تین چار سوال کر لیے ہیں, تو جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائے جائیں گے, مگر آج کے سلسلے میں نہیں, اس کے لیے آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا. اور چونکہ بات ہو رہی تھی کہ دعوت اسلامی نے ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی, تو ہم نے مجلس توقید کے حوالے سے بھی بیان کیا اور مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی بیان کیا, اب ہم ایک تیسری چیز کو بھی آج اپنے سلسلے کا حصہ بنا رہے ہیں اور وہ ہے مدنی مذاکروں میں ان مسائل کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیے گئے. حلال گوشت کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ٹیلی کاسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے سفر کے دوران بھی آپ کو حلال گوشت میسر آ سکے, اس کے کیا مدنی پھول ہیں, کیا شرائط ہیں, امیر اہل سنت نے بیان کی وہ آپ سنیں, اور اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا اور اگلے سلسلے میں ہمارے ان سوالات کو اور دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ آنے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کو ایک مدنی گلدستہ سنیں.
ایک بہت اہم سوال نگران شورا نے توجہ دلائی ہے اور دیگر بیرون ملک میں بھی اس قسم کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. سوال کچھ اس طرح ہے کہ باپا بیرون ملک میں خاص گوشت کا مسئلہ ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جہاں نان مسلم کی اکثریت ہوتی ہے وہاں گوشت کا معاملہ بہت سیریس ہے, برائے مہربانی وضاحت سے اس کے مدنی پھول بیان فرما دیں.
گوشت کا مسئلہ صرف غیر مسلم اکثریت کے ممالک میں نہیں ہے بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اب کھڑا ہو گیا ہے, پاکستان بچا ہوا ہے اور ہند کے مسلمان بھی بچے ہوئے کافی حد تک, بنگلہ دیش بچا ہوا ہے, یہ غریبوں کا ملک ہمارا, باقی تقریباً اسلامی ممالک بھی اس گوشت کی لپیٹ میں آ گئے. مشین کے ذریعے ذبح ہوتا ہے اور دل کو من کو منانے کے لیے وہ دور بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے. اب اس کو آگ چھی کر کے آیا تو دو چار مرغیاں کٹ گئی بغیر پڑے اس کے مشین سے. اچھا یہ تو ایک چٹکلا, اگر وہ چھینک نہیں بھی آئی کھانسی نہیں بھی آئی اس کو اور وہ مشین چل رہی ہے اور یہ دور بیٹھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تب بھی ذبیحہ حرام ہے. وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں چھری ہو اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے, اگر یہ جان بوجھ کر تکبیر نہیں کرے گا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا. اور یہ اب بعض ملک اس میں مبتلا ہیں, اور بس بعض لوگ اس میں فتوے بھی دے دیتے جو تحقیق کے حساب سے غلط ہوتے ہیں. ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مشینی ذبیحہ حرام ہے, مشین کے ذریعے جو جانور ذبح ہوتا ہے. ہاں چھری مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مثلا پھیر دی, اب وہ مشین کے ذریعے مرغی کے پر اترتے ہیں یا بکرے کی کھال اترتی ہے, بکرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ سب حلال. لیکن وہ چھری پھرنا جو ہے نا یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان تکبیر پڑھ کے کرے. ہاں مسلمان چھری پھیرنے لگا اور تکبیر کہنا بھول گیا تب سبھی یہاں حلال ہو جائے گا. لیکن مشین تو اب نہ اس کو کافر بول سکتے نہ مسلمان بول سکتے, اس کو کیا بولے مشین کو, نہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. اگر اس میں کوئی آپ نے کیسٹ لگا بھی دی وہ پڑھتی بھی ہے تب بھی وہ مشین ہے نا, اس کا ذبیحہ درست نہیں ہو سکے گا. خاص کر مرغیوں میں بہت استعمال ہے, بہت مرغیاں بکتی بہت ہیں اس کا گوشت, فروزن گوشت بولتے ہیں, پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہو کر یہ بکتی ہے, باہر ملکوں میں بہت اس کا رواج ہے. تو یہ کسی کی چونچ کٹتی ہے, کسی کا آدھا سر کٹتا ہے, کسی کی گردن کٹتی ہے, یہ بھی اس میں سنا پڑا ہے میں نے کہ اس میں یہ بھی ایک مسائل ہے. لیکن مشینی ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے, گردن کٹے تب بھی حلال نہیں. اصل میں گوشت ہے ہی حرام, اور حلال ہونے کے لیے ثبوت درکار ہے, ورنہ گوشت حرام ہے, ثبوت ہو کے حلال ہے. تو ابھی کیا کیا ثبوت ہونے چاہیے اس کی میں آپ کو مدنی پھول عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں آسان کر کے. ثبوت کے لیے دلیل درکار ہے, ایسی دلیل جس سے حلت یعنی حلال ہونے کا یقین ہو, یا ظن غالب مساوی یقین, یعنی یقین کی طرح کا ظن غالب اس سے حاصل ہو. اس لیے کہ یقینی اور ثابت شدہ چیز شک سے زائل نہیں ہوتی, کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک, یعنی یقین شک سے ختم نہیں ہو جاتا. تو اب یہ کہ کئی ممالک ایسے جو اسلامی ہونے کے باوجود یا تو وہاں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے یا وہاں ہوتا بھی ہے, اور باہر ملکوں سے مشینی ذبیحہ امپورٹ بھی کیا جاتا ہے, خاص کر مرغیاں اور بڑے جانور بھی کٹتے ہوں گے مشین سے. تو مشینی ذبیحہ میں سب آ گئے, بکرا بھی آ گیا اور اونٹ بھی آ گیا اور مرغی بھی آ گئی. جس کا ذبح ہونا فرض ہے تو مشین سے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. اور ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے ذبح کیا ہوا یہ بہت کم دستیاب ہے کئی ممالک میں, بلکہ بعض ممالک میں تو یہ مرغیوں کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں کہ اب صرف بس وہ مشین ہی ملے گا اور کوئی ذبح نہیں کرے گا مرغی. دکان ہی نہیں رکھی, دکان ہی پابندیاں پڑ گئی تو بکتا ہی نہیں, وہ مرغی نہیں بکتی کہ جو آدمی خرید کر چلو گھر میں ذبح کر لے. اب یہ کہ کتابی کافر کا ذبیحہ حلال ہے, چاہے یہودی یا نصرانی ہو, یہودی ہو یا کرسچن ہو, مگر جب کہ واقعی وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کرتے ہوں. کیونکہ اگر مسلمان بھی غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے گا تو وہ ذبیحہ مردار اور حرام ہو جائے گا. جیسے کہ مشین بھلے مسلمان ہی چلاتا ہے لیکن حرام ہو جائے گا مشین کا ذبیحہ. ذبیحہ مانے ذبح کیا ہوا, حلال کیا ہوا جانور. اب یہ کہ ان یہود و نصارہ میں بہت سے تو لا مذہب اور دیریے ہوتے ہیں, نام کے کتابی, یعنی آسمانی کتابوں کی وہ تعلیمات جو ہیں اس پر ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ ہیں غیر مسلم وہ. کیونکہ اب سب کو قرآنی تعلیمات لازم, قرآن جن پر نازل ہوا ان میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا, ان کا کلمہ پڑھنا فرض, ورنہ تو وہ انجیل مقدس کی تعلیمات پر ہر بار بھی اگر وہ عمل کا دعویٰ کرتے تب بھی وہ غیر مسلم ہیں, جبکہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ باقاعدہ سرکار پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کرسچین جو ہے نا ان کی حالت یہ اس وقت کہ ان کے اب شرعی طور پر ذبح کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, یعنی اس وقت سے چھوڑا ہوا ہے کہ جب مشینیں بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی, ایک عرصہ ہو گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ میں بیان فرمایا کہ آپ جہاز میں تھے, غالباً سفر حج کا ہی واقعہ ہے, تو اس میں آپ کو کپتان جو تھا وہ کرسچین تھا, اس کے پاس وہ کوئی دمبا تھا, تو وہ کوئی گوشت کی ترکیب بنی کہ آپ ذبح کریں تو میں اس سے تھوڑا سا خرید لوں گا, طے ہو گیا کہ اتنے کا اتنا خریدوں گا وغیرہ. تو اس نے وہ چھری نکالی اور ادھر گردن کی سائٹ پر گھونپ دی چھری اور یوں اس کو قتل کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے سور کی طرح ہو گیا، خنزیر کا گوشت جیسا مردار ہو گیا، میں نہیں لوں گا اس کو. حلال گوشت کی ہماری بات ہوئی تھی، تم ذبح کرو گے تو میں لوں گا، اور ذبح بھی کرے تو وہی اللہ کا نام لے کر جو شرعی طریقہ اس کے مطابق. تو اس نے تو ویسے چھری گھونپ دی، تو ان میں یہ طریقہ کار تھا. اب مشینیں آ گئی، ان کا ذبیحہ نہیں مانا جائے گا. ہاں اگر کوئی کرسچن واقعی ہمارے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ حلال ہو جائے گا، جبکہ وہ کرسچن کتابی ہو، کیونکہ اکثر کرسچن اب دیریا ہو گئے. دیریا ہوگا تو نہیں، کرسچن ہو نہ کتابی ہو، کتابی کا اس پر اطلاق ہوتا ہو، یہودی کا ذبح کیا ہوا وہ بھی حلال ہے، جبکہ وہی ذبح شرعی وہ کرے. اور ان میں کچھ نہ کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ وہ شرعی ذبح کرتے ہیں. لیکن اب ان میں یہ ہو گیا کہ ان کا مذہبی رہنما جسے ربی کہتے ہیں، وہ ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اور بہت سارے جانور اس میں ذبح ہو جاتے ہیں. تو اب اس پر بھی وہ جانور جو ہے وہ سارے حلال نہیں ہوں گے. جس جانور پر ایک پر وہ بسم اللہ پڑے گا نا، وہ ایک ہی حلال ہوگا. اب ان کا یہ طریقہ ہو گیا تو اس لیے ان کا گوشت بھی نہیں لے سکتے. بس بات وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی یقینی صورت ہو ان کے ذبیحہ کی، یا وہی ظن غالب کی وہ صورت ہو جو مساوی یقین ہو، اس طرح کا ظن غالب ہو کہ وہ یقین کی طرح ہو، تو ہی ان کا گوشت حلال مانا جائے گا. اور اب اس کی صورتیں تقریباً معدوم ہیں، غائب ہیں. تو اب چونکہ غالب ان کی حالت یہی ہے تو اس لیے ان کا ذبیحہ نہیں لیں گے ہم، جب تک یہ وہی کہ میں نے دیکھا یہاں واقعی اس نے اللہ کا نام لے کر یہ کرسچن نے ذبح کیا، یہودی نے ذبح کیا، یا اس مسلمان نے دیکھا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ الیاس کھا لو یہ گوشت میرے سامنے ذبح ہوا ہے، یہ وہی گوشت ہے. تو اب چونکہ میں ان پر اعتبار کرتا ہوں، میں مان لوں گا یار یہ شفیق بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں کہہ سکتے. تو ایسی کوئی صورت ہو تب تو حلال ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں پتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہ ذبح کیا، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کہ اس وقت صورتحال یہ کہ یہ لوگ شرعی ذبح نہیں کرتے، بیچنے کے لیے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ، ہر چیز پر حلال لکھتے ہیں، مچھلی پر حلال لکھتے ہیں، وہ چیوڑے پر حلال لکھتے ہیں، چیوڑے گانٹھیے پر بہت ساری چیزوں پر حلال لکھنے لگ گئے اب، کہ مسلمانوں کو بیوقوف بناؤ کہ لفظ حلال سے یہ پھسل جاتے ہیں، نفس پھسل جاتا ہے. ہوائی جہاز میں بھی غیر مسلموں کی ایئر لائنیں ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ باقاعدہ ایک وہ ان کے آپشن ہوتا ہے کہ کون سا کھانا کھاؤ گے، اگر آپ بولو گے نا حلال تو وہ حلال لکھا ہوا لے آئیں گے. حلال اس کو کیسے مانیں گے آپ حلال، غیر مسلم کے ہاتھ سے آ رہا ہے، مسلمان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے. اور ابھی کتابی اگر ہے تب بھی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر کتابی نہیں ہے تو پھر تو ہے ہی حرام. وہ 100 بار تسبیح پڑھ کے بسم اللہ کی ذبح کرے تب بھی ذبیحہ مردار ہے، حلال نہیں ہو سکتا. آتش پرست کا، مجوسی کا، مرتدین کا، مرتد کا ذبیحہ بھی وہ 1,00,000 بار بسم اللہ پڑھے گا حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. کافر غیر کتابی نے اگر معاملات میں کسی معاملے کی خبر دی اور اس کے ضمن میں گوشت کی علت بھی ثابت ہو رہی ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور گوشت کھانا جائز و حلال ہوگا. مثلا آپ کا نوکر جو ہے وہ آتش پرست ہے یا غیر کتابی کافر، تو وہ اگر یہ آپ کے لیے گوشت خرید کر لے آیا اور آپ کو یہ کہہ رہا کہ میں مسلمان سے خرید کر لایا ہوں، اور آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ بہت یعنی کہ سچ بولتا ہے، اور اس کی بات پر آپ کا یہ ظن غالب آپ کے دل کا آیا کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا، واقعی یہ مسلمان سے ہی خرید کر لایا ہے، تب یہ حلال ہے. یہ معاملات کی خبر ہے، دیانت میں اس کی خبر نامعتبر ہے. البتہ اگر شک پڑے نا کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے تو پھر کھانا حرام ہے، اس نوکر کے لایا ہوا گوشت بھی. اور اگر وہ نوکر کہے کہ میں نے حلال کیا تب تو یہ حرام. جہاں مسلمان کے ہاتھ کا حلال کیا ہوا غالب طور پر ملتا ہے، جیسے باب المدینہ، تو یہاں یہ گوشت فروش ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے یہاں سلاٹر ہاؤس بھی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھا ہے کہ یہ جب بھی جانور ہوتا ہے ذبح ہی ہوتا ہے. ہمارے مشینی ذبیحہ کا ابھی تک داخلہ ہوا نہیں ہے، میں نے بھی نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو جہاں غالب طور پر حلال گوشت ملتا ہے تو مسلمان گوشت فروش سے ایسا گوشت خریدنا مطلقاً جائز ہے. مسلمان ثقہ ہو تو تحری یعنی ظن غالب کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. غیر ثقہ ہو تو تحری ضروری ہے. تو یہ غور کر لے کہ یہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے. اگر حرام غالب ہو تو اب مسلمان کے ظاہر کا اعتبار کر کے بھی خریدنا جائز نہیں. یعنی کہ جہاں یہ ہو کہ گوشت اکثر حرام کے ملتے ہیں, جیسے کہ باہر ممالک میں یہ ہے بدقسمتی سے, تو غیر مسلم اکثریت ممالک کا پھر کہنا ہی کیا جب اسلامی ممالک کا یہ حال ہو گیا. تو ایسے ممالک جو بہت مشہور ہیں اسلامی ممالک اور لوگوں کا رجحان ہے, وہاں بہت نوکریاں کرتے ہیں, وہاں پیسہ بھی بہت ہے, بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک, یا عقیدتوں کے جو مراکز ہیں وہاں بھی تقریباً ہر جگہ یہ مشینی نظام چل پڑا ہے. تو ایسے مقامات پر گوشت کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے, وہاں خرید نہیں سکتے گوشت, کیونکہ یہاں غالب یہ کہ حرام گوشت ہوتا ہے, اس لیے وہاں سے گوشت خریدنا اجازت نہیں ہے جب تک کوئی ترکیب سے اس کو معلوم نہ کرے. اب مثلاً ایک ملک میں کبھی کبھی, یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے, اب وہ کہیں جیسے مرغی لینی ہے, یا تو لکھا ہوا اس پر کہ یہ بھائی فلاں ملک کی ہے, تو پھر خود ہی سمجھ جاؤ. پھر یہ کہ مسئلہ اب تو مشین اتنی عام ہو گئی ہے, لیکن ایسی معلومات ہے کہیں کہیں کی کہ مشین ابھی اتنی عام نہیں ہوئی. ابھی ذبح کا دیکھا ہے, میں نے بھی ذبح کرتے ہوئے دیکھا. تو اب ایسی جگہ پر بھی باہر کی, اب جیسے کہ ایک ملک ہے دنیا کا, وہاں کی مرغی بہت موٹی ہوتی ہے, پر گوشت ہوتی ہے. کبھی اسے ضرورت پڑی اس طرح کی کوئی پکی ہوئی مرغی لینے کی, بہت کم ہی ضرورت پڑتی ہے, تو اس ملک کا نام لیتے ہیں, بھائی آپ کا وہ والی مرغی ہے, ارے اس کا اس طرح اس کو جھٹکا مارنے کے لیے وہ والی مرغی ہے. وہ لگا نہیں نہیں بھائی وہاں کی نہیں, ہمارے پاس تو فلاں مرغی ہے, یا وہ بھائی ہم تو اپنے یہاں اندر میں اپنے کمرہ بنایا ہوا, ہم تو یہیں کاٹتے, لینا ہے تو لو. تو پھر اپنا دل مطمئن ہوگا کہ تو مسلمان کہہ رہا ہے یہاں کٹ رہی, تو بھائی چلو لے لو, کہ ہم کو وہ ملک کی لینی نہیں ہے. ورنہ اپنے بولیں گے نا کہ بھائی اس ملک کی تو نہیں ہے نا, تو وہ بیچنے کے لالچ میں بول دے گا نہیں نہیں مولانا ہم وہ تھوڑی رکھتے ہیں, ارے تو ہم کاٹتے ہیں خود, پھر خطرہ ہے کہ وہ یوں بولے. تو اس ملک کی چونکہ وہ بہت ہیوی ہے, اس لیے وہ تقریباً ہوٹلوں میں اور وہی استعمال ہوتی ہے سستی. بھائی کس کو ضرورت ہے کہ وہ دو سیر کی مرغی مثال کے طور پر 100 روپے کی مل جاتی ہے, تو وہ کائے کو مطلب 250 روپے کی مرغی 1.5 کلو کی کاٹے گا, 2 کلو کی 100 روپے میں لے گا نا, کیونکہ ہوٹل والے تو کاروبار کرتے ہیں, نفع ان کو چاہیے. تو ہوٹلوں کا کھانا تقریباً مطلب یعنی کہ سر میں تو الحمدللہ بہت بچتا ہوں, بہت بچتا ہوں. میری کہیں اگر دعوت کی بھی ترکیب ہوئی تو میری ترکیب ہے کہ بازار کا گوشت وہ بالکل حلال کیا ہوا مقامی لوکل گوشت کی ہماری ترکیب ہوتی ہے, بلکہ کئی ایسے ہمارے بعض استائی بھائی ہیں کہ ان کا گوشت پاکستان سے جاتا ہے, کیونکہ بعض ممالک سے گوشت جو ہے نا سیم ڈے کٹا ہوا تازہ تازہ اسی دن کٹتا ہے بکرا, اسی دن وہ اس ملک میں پہنچ جاتا ہے مختلف ممالک میں, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تازہ. مگر بدقسمتی سے وہ گیا ہوتا ہے غیر مسلموں کی ایئر لائن سے, تو چونکہ مسلمان انہیں حلال ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا یا اسی شرط کے کتابی کا جو بیان کی, اب اس کی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت ذبح سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر کسی غیر مسلم کے قبضے میں چلا گیا تو حرام ہو جائے گا. دیکھیں یہاں کتابی کی رعایت موجود ہے, لیکن وہی کتابی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس لیے میں نے کتابی کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہ حلال گوشت کے لیے اتنی تاکید ہے. اب یہ کہ یہ عام طور پر ہوٹلوں والے فاسق ہوتے ہیں عموماً, یا داڑھی والے بھی جھوٹ تو بولتے ہیں, بارہا جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ اگر حلال بھی ایسے ملکوں میں کہہ رہے ہیں گوشت کو کہ یہ ہمارا ذبح کیا ہوا, تب بھی غور کرنا پڑے گا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. اتنا سستا گوشت, جو بڑے بڑے گوشت کے پیس بڑی بڑی رانیں اتنی سستی ملتی ہیں باہر کی امپورٹڈ, تو اس کو کیا ہو گیا کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے ہم کو یہ ہوٹل میں گوشت پیش کر رہا ہے بھون کر, یا اس کا قورمہ دے رہا ہے. بہت مشکل ہے کہ اس کا قورمہ اپنے کو کھلائے ہوٹل والا. تو یہ تحری کرے, غور کرے, اگر زن غالب آ جائے کہ واقعی یار نیک آدمی ہے وہ درست بول رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے کھا لے. وہ زن غالب ایسا کہ یقین کی حد تک ایسے ملکوں میں اتنی بری حالت ہو, تو اس لیے مختصر ہے کہ ہوٹلوں کا گوشت کھائے نہیں, بازار کا گوشت لے ہی نہیں. لینا ہے گوشت کہیں سے اپنی زندہ مرغی حاصل کرے, خود ذبح کرے, اپنے اسلامی بھائی سے ذبح کروائے، بکرا پورا لے، چار پانچ اسلامی بھائی مل کر اس کو پارٹنرشپ کر لے، کاٹ لے اور ترکیب بنا لے. اور ایسے ملکوں میں مسلمان قصاب بھی مل ہی جاتے، تو ان سے کٹوا لیں اپنے سامنے. اب مسلمان کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں، اس کو بلایا اور چھریاں لے کر آیا کاٹنے کے لیے آپ کے پاس، تب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مشین اٹھا کر آپ کی پلک جھپکتے میں لائے گا اور مشین سے کاٹے گا. تو یہ ترکیب بنا لیجئے، غیر ملکی بازاروں سے نہ خریدا کریں، یہ میرا مشورہ ہے. یا پھر سبزی کھائیں یا مچھلی کھائیں. تو اگر ممکن ہو تو جیسے اپنے اسلامی بھائی ہیں ان میں سے کسی اسلامی بھائی کو تربیت دی جائے کہ وہ کسی گوشت فروش سے تربیت حاصل کرے کاٹ کر گوشت تیار کرنے کی. وہ ان ملکوں میں لائسنس کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بغیر لائسنس کے گوشت کی دکان کھول لیں، وہاں لائسنس ہوتے ہیں. ایک ٹھیا بھی یعنی کہ بستا بھی نہیں لگا سکتا، تو لگاتے تو غیر قانونی ہوتے، پکڑے جاتے تو پھر پھنستے. تو لائسنس بھی مل جائے گا، گوشت کی تربیت حاصل کرے گا خود ہی بیچے، یا نجی طور پر ایسی ترکیب کرے گا قانون شکنی بھی نہ ہو اور آپس میں کر لے اور وہ بیچے. تو اس طرح وہ غریب کوئی اسلامی بھائی ہوگا تو اس کو روزگار بھی مل جائے گا اس کا، اور اسلامی بھائی اسے خریدا کرے. تو اس طرح سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپس میں یہ ترکیب اگر ہو سکے تو کر لیں، دکان بہت چلے گی اس کی، انشاءاللہ بہت چلے گی. کہ حلال گوشت کے متلاشیوں کی کمی نہیں ہے. میں نے ماڈرن، بالکل ماڈرن ایک آدمی کو دیکھا تھا ہوائی جہاز میں، میرے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، شاید زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ میں تو ہوائی جہاز کا گوشت نہیں کھاتا، ان ایئر لائنوں کا، جھٹکے کا گوشت ہوتے. اس طرح کی بات کر دی یار اس نے، میں حیران ہو گیا، بالکل ماڈرن نوجوان تھا. تو ایسے لوگوں کی بھی ہے ایک تعداد کہ وہ نہیں کھاتے گوشت، اپنے ٹھیک ہے دال کھائیں گے یار، مچھلی کھائیں گے، سبزی کھائیں گے. اور جب بھی آپ سفر کریں نا تو اس میں 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے. جیسے پی آئی اے میں پاکستانی کوئی بھی ایئر لائن ہو اس میں ڈلوانے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ کچن دوسرے ملک میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے وہاں مہنگے ہوتے ہیں تو یہی رکھیں گے. اور یہاں ابھی مشینی زبی یار آئی ہی نہیں ہوا، تو ترکیب یہاں ممکن ہے. تو یہاں اگر نہ بھی لکھوائے تو امید ہے چل جائے گا. لیکن باہر کے ممالک میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ پتا چل گیا کہ 12 گھنٹے پہلے، اس کے بعد نہیں، پھر نہیں لیتے یہ. 12 گھنٹے پہلے خالی وربلی بولے نہیں، اس کو کہ کمپیوٹر میں ڈال دو کہ مجھے ایشین ویجیٹیرین کھانا ڈال دیں، یا آپ لکھ دیں کہ مجھے سی فوڈ دے دیں، تو وہ ڈال دے کمپیوٹر میں تو مچھلی وغیرہ ملے گی. سی فوڈ میں خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت کچھ کھا جاتے ہیں، وہ 8 پاؤں والا جانور ہوتا ہے، آکٹوپس یہ کھا ڈالتے ہیں، یہ اکڑے بھی نہیں چھوڑتے یار، اکڑے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، خدا جانے دریا صاف بھی ہڑپ کر جاتے ہوں گے. تو اس لیے سی فوڈ میں تو رسک رہے گا. حنفیوں کے نزدیک مچھلی کے علاوہ ہر دریائی جانور حرام ہے، اور شوافے کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک کوئی اکا دکا دریائی جانور حرام ہوگا، باقی یہ سب دریائی جانور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہے. اس لیے سی فوڈ میں یہ خطرہ تو ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا دے دیں ہم کو. لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے سی فوڈ کا، وہ یہ کہ سی فوڈ لکھوانے میں اگر لکھوائے نا تو اس میں وہ بڑی مچھلی کا پیس ہی ہوتا ہے، بالکل مچھلی ہوتی ہو. اس لیے ابھی تک کوئی یہ آکٹوپس اور یہ کیکڑا اور ابھی تک اس کا آمنا سامنا میرا سی فوڈ میں ہوا نہیں ہے. تو یہ بس گرے سے باندھ لیں کہ جب کبھی غیر ملکی ایئر لائن میں بیٹھے آپ تو آپ ایشین ویجیٹیرین کی ترکیب فرمائیں. سی فوڈ میں وہ رسک ہے، اور اگر آپ کو اتنی تمیز ہے کہ آپ پہچان لیں گے، مجھے اپنے کو اپنے بارے میں اس نے جانا کہ اگر میرے پاس کوئی آڑی ٹیڑھی چیز آ گئی تو انشاءاللہ میں پہچان لوں گا اور نہیں کھاؤں گا. آکٹوپس جس کو بولتے 8 پاؤں والا جانور، یہ شاید میں پہچان لوں گا اس کو، یہ دیکھے میں نے، یاد پڑتا ہے میں نے باہر ملک میں مچھلی کی دکانوں میں یہ بھی دیکھے. اور کیکڑے تو میرا خیال سبھی جانتے ہوں گے، کیکڑے، کیکڑا، کیکڑا بھی بولتے اس کو. تو یہ کیکڑا بالکل بچھو کی طرح ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کے اس طرح دو ڈنک ہوتے ہی ہوں، جس طرح میں نے انگلیاں بند کی ہیں نا، دو بازو ہوتے ہیں اور بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں اس کے، اور اس کی پیٹ بہت سخت ہوتی ہے کچھوے کی طرح. یہ ڈنک سے گرفت میں لیتا ہے، بچھو کی طرح ہوتا ہے، سرطان بھی بولتے ہیں، کہ جس کو کینسر ہو جاتا ہے نا معاذ اللہ, تو کیکڑے کی طرح بعض اوقات اس کی رگیں جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں, کینسر کا جیسے پھوڑا ہو تو اس پر وہ کیکڑا نما نقش ابھر جاتا ہے. تو کیکڑے کو عربی میں سرطان بولتے ہیں اور کینسر کو بھی سرطان بولتے ہیں. سین را توا الف نون سرطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ کافر غیر کتابی سے, جیسے تش پرست ہے, سورج کی پوجا کرتا ہے, آگ کی پوجا کرتا ہے, مرتد ہے, پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا تو اس کو مرتد کہتے ہیں, یا کوئی ایسا سری کفر بک دیا معاذ اللہ, نبی کی سری توہین کر دی اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, تو اب یہ مرتد جو ہے اس سے بھی گوشت نہیں خرید سکتے. تو کافر غیر کتابی سے گوشت خریدنا جائز نہیں, اگرچہ وہ کہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے. حلت و حرمت کی خبر ہے کافر, محض نام معتبر ہے. کافر کسی چیز کو حلال کہہ دے تو حلال نہیں ہوگی, کہ وہ اس معاملے میں اس کی خبر جو ہے وہ اس پر یقین نہیں کیا جائے گا, یہ شرعی قاعدہ ہے. اگرچہ اس علاقے میں غالب طور پر حلال گوشت نہیں ملتا ہو, ہاں وقت ذبح سے وقت خریداری تک اگر مسلمان کی نگرانی میں رہا ہو تو اس مسلمان کا اس کافر غیر کتابی بائع یعنی بیچنے والے سے خریدنا جائز ہے. اور اس نگران مسلمان کی خبر سے کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہے اور میری نگاہوں سے غائب نہیں ہوا, دوسرے مسلمان کا خریدنا بھی جائز ہے. تو اب دیکھو معاملہ اسلامی بھائیوں بڑا نازک ہے. مشکل یہ کہ نفس غالب ہے, کہ جب بھوک لگتی ہے نا تو یوں ہوتا ہے کہ پہلے کھا لو بعد میں پوچھیں گے کہ گوشت کون زیادہ, تو یہ طریقہ نہیں ہے. بلکہ کھانے سے پہلے, منگانے سے پہلے یہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ کون سا گوشت ہے, اور ہے بہت دشوار. اس لیے میری مانے اور ہو سکے تو گوشت کی ترکیب بس مضبوط رکھیں اور باہر کا گوشت جو ہے اس کو کھانے سے بچنے میں ہی عافیت ہے. کئی علماء آپ کو ملیں گے محتاطین جو گوشت کھاتے نہیں ہے باہر کا, تفصیلات میں پڑھے کون, کبھی اکا دکا گئے اور ابھی کیا گوشت کے بغیر تو زندہ رہنا ممکن ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے گوشت کے بارے میں 112 بار غور کر لیا کریں. تو اب ایک ملک سے دوسرے ملک تو گوشت جاتا ہی ہے, اسلامی ملک سے بھی جو گوشت جاتا ہے نا, اور اس میں بھی بہت مسائل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم ایئر لائن سے جاتا ہے, مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے, کافر کے قبضے میں چلا جاتا ہے, اور یہ کافر جو اجیر عام اور اجیر خاص کے پھر مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اجیر عام ہوتا ہے, اجیر خاص نہیں ہوتا. اجیر خاص کی خبر معاملات میں معتبر مانی جاتی ہے لیکن اجیر عام کی نہیں. اب یہ پھر ایک الگ بحث ہے. تو اس لیے یہ اجیر عام ہوتے ہیں, ایئر لائنوں والے سبھی کا مال اٹھاتے ہیں, صرف ایک کا نہیں اٹھاتے نا. بہرحال یہ کہ گوشت کے معاملے میں مہربانی کر کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک میں, وہ اس پر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور غور کریں. خصوصاً یہ باہر ممالک والے تو اگر گوشت خرید کر نہ ہی کھائیں جب تک خود آنکھوں سے دیکھ نہ لیں, یا یقین کی حد تک ظن غالب کی کوئی صورت نہ ہو, خالی من کو منا لینا کہ جھوٹ نہیں بولتا کہ بیچارہ یوں بیچارہ, نہیں آپ دل پر غور کریں. حالت بہت خراب ہے, جہالت بہت ہے, کہ بیچارہ بہت نیک ہوگا لیکن اس کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا, تو یہ کسی ایسے سے ہی خرید کر لایا ہوگا جو آپ کو دے رہا ہے, ہوٹل چلا رہا اپنی. اس کے بغیر ہوٹل اب چلانا بہت دشوار ہے. کبھی کوئی ملتا بھی نہیں سکے وہ ہوٹل کی بات کرتا ہے, میں ہوٹل چلاتا ہوں, تو میں بس سوچ میں پڑ جاتا ہوں اس کو چھیڑوں کیسے. چھیڑنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیا بےچارا وہ ہوٹل چلاتا ہوگا, کون سا گوشت لیتا ہوگا, اور کہاں سے وہ ذبح کر کے گوشت بیچے گا, اس میں اس کا سر اور اس کے بچے, مطلب نے کہ ہماری میمنی بولے چھائی بیلی ہوں گے, کہاں سے اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا. بہت دشوار ہے باہر ملکوں میں ہوٹل چلانا, تو بدل دینا چاہیے کاروبار, بہت مشکل ہے. حرام گوشت سے بچنا قریب قریب ناممکن ہے. ہم انشاءاللہ جنت میں گوشت کھائیں گے, گوشت میں سے کھانوں کا سردار ہے, اور جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ جنت میں سب سے پہلی غذا کیا ہوگی, مچھلی کی کلیجی. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے یہ پرندہ کھا لوں، تو جیسے جی چاہے گا تو وہ جنت میں اسی پرندے کی بالکل بنی بنائی پکی پکائی ڈش جو ہے ہمارے پاس پہنچ جائے گی، خوب کھائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا ابھی احتیاط کر لیں، اور ابھی کھانا تو اس کو کھانے کا طریقہ میں عرض کر چکا، ابھی وہ چونچا نہیں کرنا، پوچھنا ہے تو کسی بہت بڑے عالم اور مفتی سے پوچھنا، وہ بھی سنی پکا ہو، ورنہ مشینی زبیہ جھٹکے کے گوشت کھا کھا کر کہیں مشکل میں پڑ جائیں گے، اور حرام سے جو گوشت پلے گا بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور روایتیں اس کی موجود ہیں. حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس پر لعنت شروع ہو جاتی ہے ملائکہ کی، اور اگر اس حال میں وہ مرا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو جہنم میں جائے گا. اب باہر کے گوشت کے قیمے آتے ہیں، باہر یعنی کہ لکھا ہوتا ہے کہ مقامی قیمہ ہے، لیکن وہاں پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گوشت ہو سکتا ہے باہر کا اور قیمہ یہاں کا بنا ہوا ہو، اور لکھا ہوا ہو کہ بھائی یہ مقامی ہے، کمپنی مقامی ہو، یہ سب تکلیفیں ہوتی ہیں. پیکٹ بنتے ہیں باہر ملکوں میں، مسلمان سے خریدنے میں بھی یہ تکلیفیں ہیں، مقامی گوشت خریدنے میں بھی تکلیف ہے. اس طرح گوشت کی آئٹمیں، سموسے کباب، یہ بھی بالکل وہ زد میں، کہ یہ بھی قیموں پیٹش قیموں کے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا قیموں کی گوشت کی ویرائٹیاں بنتی ہوں گی، تو وہ سب ویرائٹی جس میں گوشت کا ایک ذرہ بھی ہے یہ بازار کا خرید کر نہ کھایا کریں، نہ دعوتوں میں آنکھیں بند کر کے بھوکے شیر کی طرح جھپٹا کریں. آپ وہ اس ڈش میں سے کھائیں کہ جس میں دال ہو سبزی ہو، یا پہلے سے ترکیب بنا لیں کہ وہ کیا پکائے گا. ہاں وہاں جا کر آپ بولو گے نا کہ یہ کون سا گوشت ہے اور یوں ہے وہ، تو پھر فساد ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کے منہ میں رال ٹپک رہی ہوتی ہے، منہ بند کیے ہوئے خوشبوئیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، ایک تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور غصہ کریں گے، جو مالک جس نے دعوت کی آپ کے بولنے سے وہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے.
پاپا ایسا شرم و لحاظ ہوتا ہے کہ کھا کر بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ گوشت کہاں سے آیا، پہلے تو پوچھنے.
ہاں وہ بس وہ بھوک بہت لگی ہوتی ہے، پہلے کھا لو پھر وہ ارے یار پوچھا تو نہیں، اچھا اچھا آئندہ خیال رکھیں گے یار، ایسا ہوتا ہوگا. یعنی یہ ان کی جن کا ذہن ہے، باقی جن کا ذہن نہیں ہو تو کھا ہی رہے نا، غالب الاغلب اغلب الغالب، سب کھا ہی رہے نا، ٹھاٹ سے کھا رہے، جان بنا رہے، بدن پھلا رہے خوب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگلے سلسلے میں آئندہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو